تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ رسالت سے۔ تو پیش خدمت ہیں کچھ اہم سرخیاں۔ ولایت 91 فوجی مشقیں حیرت انگیز ہیں، سی این این۔ نتنیاہو نے عالمی دباؤ کے سبب یہودی کالونیوں کی توسیع روک دی۔ عالم اسلام علیحدگی پسندی کی سازشوں کا مقابلہ کرے سید حسن نصر اللہ۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی علاقے میں مغربی ملکوں کا رویہ ان کے دعوے کے برخلاف ہے کے ذیل میں لکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری سعید جلیلی نے کہا ہے کہ علاقے اور دنیا میں مغربی ممالک، بالخصوص امریکہ کا رویہ ان کے دعووں کے برخلاف ہے۔ سعید جلیلی نے، جو نئی دہلی کے دورے پر ہیں، ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملت افغانستان امریکہ اور نیٹو کے قبضے کے 11 برسوں بعد بھی شدید مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے اور دنیا کے بعض مسائل جیسے افغانستان کا بحران، ایران کا ایٹمی پروگرام اور شام کا بحران بعض بڑی طاقتوں، بالخصوص امریکہ کے قول و فعل میں تضاد کا ثبوت ہے۔ سعید جلیل نے کہا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے بارے میں ہندوستان کے اعلی حکام سے گفتگو کی ہے اور ایران چاہتا ہے کہ افغانستان میں ترقی ہو اور اس کی خود مختاری، اتحاد، نیز عرضی سالمیت کا تحفظ ہو۔ روزنامہ رسالت نے یورپ کے لیے قطرے کی گھنٹی عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہیں مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
آخر کار یورپی یونین پر قبرص کی صدارت ختم ہوئی اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی اس یونین پر آئرلینڈ کی صدارت شروع ہو گئی، جو 6 مہینوں تک جاری رہے گی۔ آئرلینڈ بحران زدہ یورو زون کا پہلا ملک ہے جس نے یورپی یونین کی صدارت سنبھالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے معاشی پیش رفت اور روزگار کے مواقع میں اضافے کو اپنی صدارت کی ترجیحات میں بتایا ہے۔ آئرلینڈ نے، جسے 85 ارب یورو کا امدادی فنڈ حاصل ہوا ہے، اعلان کیا ہے کہ وہ 2013 میں یونان اور پرتگال سے قبل معاشی کفایت شاری کے منصوبے سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بحران زدہ آئرلینڈ نے اس وقت بحران زدہ یورپ کی سربراہی کا ذمہ سنبھالا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یورپی یونین اور اس کا سربراہ دونوں ہی بحران میں مبتلا ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ موجودہ معاشی بحرانوں کا کس طرح مقابلہ کریں۔ یورپی یونین پر قبرص کے صدارت کے دوران سبھی نے دیکھا کہ وہ اس یونین کے رکن ملکوں کے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، اور ناکامی کے بھاری بوجھ کے ساتھ اس نے یورپی یونین کی صدارت آئرلینڈ کے حوالے کر دی۔ جو بات یقینی ہوئی ہے کہ آئرلینڈ کی صورتحال بھی قبرص سے مختلف نہیں ہوگی اور وہ یونین کے معاشی اور سیاسی بحرانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف کے مطابق آئرلینڈ کے صرف 3 بینک ہی اپنے 6,000 کارکنوں کو نوکری سے ہٹا سکتے ہیں۔ آئرلینڈ کے 50% زیادہ گھرانے مالی مسائل کے سبب طے شدہ وقت میں ٹیکس ادا کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ روزنامہ ڈیلی ٹیلیگراف نے لکھا ہے کہ 2013 میں یورو کو مزید معاشی بحران اور سیاسی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور 2012 کے مقابلے میں رواں سال میں یورو زون کا شیرازہ بکھرنے کا خدشہ زیادہ رہے گا۔
یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ رسالت۔ ایک مختصر بریک لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں موجود ہیں اطہر سعید۔ اطہر، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید۔ ناظرین، دہلی سے آج شائع ہونے والے بیشتر اخبارات نے آبرو ریزی کے مسئلے پر آر ایس ایس کے سربراہ کے بیان پر چھڑی بحث کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اسے سرخی دی ہے، خواتین کو سیاسی طور پر تختہ مشق بنانے کی کوشش، آر ایس ایس چیف اور مدھیہ پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی وزیر کے بیان پر سیاسی طوفان، موہن بھاگوت کی نگاہ میں انڈیا کی لیڈی کے مقابلے بھارت کی ناری محفوظ۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں: طالبان کی واپسی کے خطرے پر تہران کو تشویش، ایرانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر سعید جلیلی کی ہندوستانی قائدین سے ملاقات، سابق پاکستانی کرکٹر اور داؤد ابراہیم کے سمدھی جاوید میاداد کا دورہ ہند منسوخ۔ ناظرین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں ڈاکٹر مشتاق احمد کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے قانون کا خوف ضروری۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ملک کی راجدھانی دہلی میں ایک لڑکی کی اجتماعی آبرو ریزی کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ اس طرح کا فعل انسانیت کو شرمسار کرنے والا ہے اور ایک مہذب قوم کی پیشانی پر بدنما داغ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں اس حیوانی فعل کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اس طرح کی حیوانیت کے خلاف سخت سے سخت قانون بنانے کی حمایت کر رہی ہیں۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نیا قانون بنانے سے زیادہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک میں خوف قانون کا ماحول بنے اور ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اسے آئینی فرائض سے بھی آشنا کرایا جائے، کیونکہ یہی ایک جمہوری حکومت کا تقاضا ہے اور یہی انسانیت کی پکار بھی۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر۔ جو خود مجرم ہے ان کا الزام ناقابل بھروسہ، ایران، ہندوستانی دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں ایران کے تعلقات، سعید جلیلی، سانحہ کربلا دل کو ہمیشہ تڑپاتا رہے گا، شہیدان کربلا کے چہلوں پر کانگریس صدر کا پیغام تعزیت، ناندیڑ کے مسلم نوجوانوں پر یو پی اے ایکٹ کی سنگین دفعات کا اطلاق کیوں، سیشن کورٹ میں اے ٹی ایس کی بولتی بند، ملزمین کی رہائی کے امکانات روشن۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے اپنے ادارے میں اویسی کے خلاف مقدمہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ تعزیرات ہند کی دو دفعات ہوتی ہیں جن کا استعمال حصول آزادی کے بعد اردو اخبارات کے خلاف برابر کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں سے ایک دفعہ 153 الف طبقہ وارانہ یعنی فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے سے متعلق ہے اور دوسری دفعہ 295 الف مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے متعلق ہے۔ اس سلسلے کے مقدمات دائر کرنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بڑی حد تک سیاسی مخاصمت کی بنا پر کارروائی ہوتی ہے۔ حیدرآباد کی مشہور تنظیم مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اور آندھرا اسمبلی کے ممبر اکبر الدین اویسی کے خلاف اب نمایاں طور پر یہ اطلاعات شائع کی جا رہی ہیں اور ریڈیو نیوز ٹی وی پر بھی اسی سلسلے کی خبریں نشر ہو رہی ہیں۔ اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ اویسی ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں اور ان کی حمایت کی ضرورت ہر سیاسی جماعت کو رہتی ہے، اس لیے یقین کیا جاتا ہے کہ اس مقدمے کی گاڑی بیچ میں ہی رک جائے گی۔ اور آئیے ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر۔ آبرو ریزی کے لیے موت کی سزا پر اختلاف، مرکز اور ریاستی سرکاروں میں نو عمری کی حد 18 سے کم کر کے 16 سال کرنے پر اتفاق، اسرائیلی سفارتکار کی کار پر حملے کا معاملہ، ایران کا کوئی رول نہیں، جلیلی، افواج ملک کو لاحق اصل خطرے کا ادراک کریں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت، راجہ پرویز اشرف۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے ادارے میں دہشت گردی پاکستان کی دشمن نمبر ایک کے عنوان سے لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ عرصہ قبل جب ہندوستان میں ایک عوامی جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ رائے دہندگان کی اکثریت کا خیال ہے کہ دہشت گردی ہندوستان کی دشمن نمبر ایک ہے، لیکن یہ اس وقت تھا جب ملک میں کئی مقدمات پر بم دھماکے ہوئے تھے، کئی مقامات پر بم دھماکے ہوئے تھے اور ممبئی پر حملہ ہوا تھا، بعد میں اس کی جگہ کرپشن نے لی۔ اسی زمانے میں پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی جائزہ لیا گیا تھا جس سے معلوم ہوا تھا کہ پاکستانی عوام کی اکثریت امریکہ کو دشمن نمبر ایک سمجھتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے دونوں ملکوں میں ایک دوسرے ہی کو دشمن نمبر ایک خیال کیا جاتا تھا۔ بہرحال، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کی فوج نے اب اقرار کیا ہے کہ دہشت گردی پاکستان کی دشمن نمبر ایک ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اطہر آپ کا۔ اور ناظرین، ایک بریک لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار قدس آن لائن کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ آزاد و شفاف انتخاب شام کے مسئلے کا واحد حل ہے، سعید جلیلی۔ ایرانی قوم اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد کے پابند ہیں، خطیب جمعہ تہران۔ پاکستان میں طالبان کا ایک بڑا سرغنہ ملا نذیر ہلاک۔ روزنامہ قدس آن لائن نے اپنی سرخی کئی عرب ممالک تجزیے اور تقسیم کے قریب سرخی کے ذیل میں لکھا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے تجزیے اور تقسیم کو عرب ملکوں کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے بلبک شہر میں عربین امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی تقریر کے دوران علاقے کو درپیش خطروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق، مصر، لیبیا، شام اور سعودی عرب کو تقسیم اور حصے بکھرے ہونے کا خطرہ لاحق ہے، اور عالم اسلام کو اپنے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ کرتے ہوئے اس قسم کی سازشوں کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اسی طرح عراق میں زائرین پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں کو اس قسم کے بزدلانہ حملوں کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا۔ روزنامہ قدس آن لائن نے اخضر ابراہیمی کا منصوبہ اور شام کا بحران عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
شام کے امور میں اقوام متحدہ کے ایلچی اخضر ابراہیمی نے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے گزشتہ ہفتے ایسے عالم میں ملاقات کی کہ جب اس ملک کے دہشت گرد گروہوں نے دمشق حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو سے واضح طور پر انکار کر دیا تھا۔ اس ملاقات میں امریکہ اور روس کے مشترکہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق تمام متحارب فریقوں کے اتفاق سے بشار اسد کی صدارت میں ایک عبوری حکومت ایک معینہ مدت کے لیے تشکیل پائے گی۔ یہ حکومت 2014 میں اس وقت تک شام کا انتظام چلائے گی جب تک اس ملک میں صدارتی انتخابات منعقد نہیں ہو جاتے۔ اس دوران بشار اسد کو ملکی انتظامیہ میں دخل اندازی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور وہ صرف ایک نگراں کا کردار ادا کریں گے۔ یہ منصوبہ جنیوا میں امریکہ اور روس کے نائب وزراء خارجہ ولیم برنز اور میزائل بوگودینوف کی ملاقات کے دوران تیار کیا گیا ہے۔ تاہم اس میں شام میں متحارب دھڑوں میں سے کسی بھی دھڑے کے مطالبات پوری طرح سے شامل نہیں ہیں۔ اگرچہ اخضر ابراہیمی کو ذاتی طور پر یہ منصوبہ ٹھیک نہیں لگا، تاہم انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور امریکہ کے دباؤ میں شام کی حکومت اور حکومت مخالف گروہوں سے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ فری سیرین آرمی نے اس منصوبے کو تسلیم نہیں کیا اور شام کی حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات میں مناسب نہیں ہے۔ شام کی حکومت اور اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ موجودہ بحران سے باہر نکلنے کا واحد راستہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے پیش کردہ 6 نکاتی فارمولہ ہے۔ اگر شام کے مسلح گروہ اس فارمولے کو تسلیم کر لے تو پھر اس ملک میں غیر ملکی مداخلت کا امکان ختم ہو جائے گا اور اس بات کا قوی امکان پیدا ہو جائے گا کہ شام کا بحران پرم طریقے سے حل ہو جائے۔
ایک مختصر بریک لے کے آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ پاکستانی اخبارات کے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔ منتہا، پروگرام خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تمام ناظرین کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں منتہا کاظمی خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، آج اپنے جائزے کے آغاز میں ہم بڑھیں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم خبروں کی جانب۔ مسلح افواج اصل خطرات کا ادراک کرے، ملکی سلامتی کا عسکری نظریہ اثر نو مرتب کرنا ہوگا، وزیر اعظم۔ اتحادیوں کے تحفظات دور کریں گے، الیکشن میں تاخیر ہوگی، نہ کسی کو جمہوریت ڈیریل کرنے دیں گے، صدر۔ اور ناظرین، پاکستان کے موسم کے حوالے سے اخبار سرخی لکھتا ہے کہ شدید سردی کی لہر اور دھند برقرار، ٹریفک پروازیں متاثر۔ اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتی چلوں گی روزنامہ ایکسپریس میں شائع اداریہ، جس کا عنوان ہے شام کی خانہ جنگی اور تقسیم کی سازش۔ ناظرین آپ کو آغاز میں بتاتی چلوں کہ اداریے میں بہت سے حقائق سے پردہ کشائی کی گئی ہے اور ساتھ ہی لبنانی شیعہ تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ کے بیان کو موضوع بحث بناتے ہوئے اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ شام کی مخدوش صورتحال نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو متحرک کر دیا ہے تاکہ قیام امن اور خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو جلد سے جلد برابر کیا جائے اور ساتھ ہی شام کی ممکنہ تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ سے بھی اس کو بچایا جا سکے۔ ادھر لبنانی شیعہ تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ نے جمعرات کو اپنے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا ہے کہ وہ بھی اب شام کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے تمام اقوام عالم سے اپیل کی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر شام کی صورتحال کو قابو میں لائیں، خصوصی طور پر مسلم ممالک آگے بڑھ کر اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ناظرین جیسا کہ آغاز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ادارے میں بہت سے حقائق سے بھی پردہ کشائی کی گئی ہے، تو اسی حوالے سے ادارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے لیے عالمی دباؤ امریکی ایما پر بڑھتا جا رہا ہے۔ تاہم روس اور چین کے پرو شام موقف اور بشار الاسد کو اقتدار سے محروم کرنے کی اقوام متحدہ کی 3 قراردادوں کو ان کی طرف سے ویٹو کیے جانے کے بعد امریکہ کے پاس روس اور چین سے بات چیت کے سوا اب کوئی متبادل راستہ نہیں رہا ہے، تاہم اب وہ اسی سلسلے میں کوششیں کر رہا ہے۔ عالمی تناظر میں شام میں بڑھتی ہوئی ہلاکتوں اور دمشق میں جاری کشیدگی کے باعث اسلامی ملکوں عرب میں تشویش فطری امر ہے، اور اگر پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان بھی برادر ملک شام میں امن کی عالمی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تاہم اسی حوالے سے اداریے کے آخر میں تحریر کیا گیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی برادری شام کی ممکنہ تقسیم کی سازش کو روکے، خصوصی طور پر اب مسلم ممالک کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین یہ اداریہ تو بس اتنا ہی تھا، اسی کے ساتھ ہی اب میں بڑھوں گی روزنامہ پاکستان میں شائع آج کی اہم خبروں کی جانب۔ مولا نذیر کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتے، ڈرون حملے عالمی فورمز پر آواز اٹھائیں گے دفتر خارجہ۔ سوچ تبدیل کیے بغیر شدت پسندی کا خاتمہ ناممکن ہے، قاہرہ۔ اور شاہزیب قتل کیس، قاتلوں کو فوری گرفتار کریں نہیں تو سب نوکری سے جائیں گے، چیف جسٹس۔ اور ناظرین یہاں شامل کرتی چلوں گی روزنامہ پاکستان میں شائع اداریہ جس کا عنوان ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی بھارتی سرزمین پر تاریخی فتح۔ جی ناظرین، پاکستانی کرکٹ ٹیم نے بھارت کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل کر کے قوم کو نئے سال کا تحفہ دیا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دینا بلا شبہ بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پرویز اشرف نے بھی قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آئی سی سی غیر ملکی کرکٹ ٹیموں کو پابند کرے کہ وہ پاکستان میں آ کر کرکٹ کھیلیں، کیونکہ چند ہفتے قبل انٹرنیشنل 11 نے پاکستان کا کامیاب دورہ کیا ہے جس کے دوران کوئی بھی اور کسی قسم کا بھی ناخوشگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ تاہم آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ ادارے میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ غیر ملکی کرکٹ ٹیموں کے پاکستان میں نہ آنے سے پاکستانی بورڈ کو سالانہ کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا۔ اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہی وہ واحد ادارہ ہے جو غیر ملکی ٹیموں کو پاکستان میں کرکٹ سیریز کھیلنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور ٹیم کی شاندار فتح پر پوری قوم اپنی ٹیم کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی امید بھی کرتی ہے کہ آئندہ میچز میں بھی پاکستانی ٹیم فتح حاصل کرے گی۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی اب بڑھیں گے پروگرام میں روزنامہ اوصاف میں شائع آج کی اہم خبروں کی جانب۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ، انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن سے بھرپور تعاون کریں گے کور کمانڈرز کانفرنس۔ سعودی عرب القاعدہ کے خلاف امریکہ کی مدد کر رہا ہے برطانوی اخبار۔ اور افغان بستیاں سیکیورٹی رسک، موبائل دہشت گردوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ، غیر رجسٹرڈ سمیں بند کریں گے رحمان ملک۔ جی ناظرین، اور اب شامل کرتی چلوں گی روزنامہ اوصاف میں شائع اداریہ جس کا عنوان ہے مولا نذیر کی ڈرون حملے میں رحلت۔ ناظرین مولا نذیر کو امریکیوں نے ڈرون حملے کے ذریعے مار ڈالا کیونکہ وہ پاکستان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ابھی بہت تھوڑا عرصہ پہلے ان پر طالبان کے ایک گروپ نے بھی حملہ کیا تھا لیکن وہ بچ گئے تھے۔ اب ان دونوں معاملات کو جوڑ کر دیکھا جائے تو ایک نئی کہانی ابھرتی ہے کہ جس گروپ نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی ان کا اور امریکہ کا ہدف ایک تھا، اور ممکن ہے کہ ہدف ہی نہیں یہ خود بھی ایک ہی ہوں۔ اب یہ شک زیادہ مستحکم بھی ہو رہا ہے کہ طالبان کے گروپوں میں سے ایک گروپ امریکہ کے لیے بھی کام کرتا ہے، اور اسی حوالے سے ادارے کے آخر میں یہ بھی ایک تحریر کیا گیا ہے کہ کیا اب یہ بات واضح نہیں ہوتی جا رہی کہ ہماری سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود امریکہ ہے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے جائزے کا یہیں اختتام ہوتا ہے. اپنا اور اپنے گرد و پیش میں رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بہت شکریہ منتہا آپ کا. جی ناظرین، ایک مختصر بریک لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور حسب معمول پروگرام کا آخری حصہ مشتمل ہے بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ کارٹونوں پر، تو ملاحظہ فرمائیں. ناظرین، ہمیں امید ہے آج کا جائزہ بھی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ناہید انوری اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.